بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 38 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب دریائے سندھ سے دریائے آمو تک یاداشتیں تاریخ کی سلگتی راہوں میں مشاہدات و تجربات کا ایک رومانوی سفر ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. اس کتاب کے مصنف ہیں زید حامد. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 38 سنتے ہیں. صفحہ نمبر 418. لیکن صرف ایک ہفتے کے دوران خان آباد شہر کے گرد و نواح میں 9 اسکیڈ آ کر گرے اور روزانہ ان گنت فضائی حملے بھی کیے جاتے. پہاڑ کی چوٹی پر واقع اپنی مشاہدہ چوکیوں سے ہم تکلیف کے عالم میں دم سادھے شہر اور اس کے نواحی علاقوں کو ملبے کا ڈھیر بنتے دیکھتے رہے. ایک مجاہد نے مایوسی سے یہ جملہ کہا انہوں نے تو شہر سے زندگی کی رمق تک مٹا ڈالی ہے. ہمیں پہاڑ کی چوٹی سے ہٹانے میں ناکامی پر دشمن نے اپنی توجہ خان آباد کے شہر کی جانب مبذول کر لی تھی اور اسے تمام تر طاقت کے ساتھ بھرپور نشانہ بنا رہا تھا. خان آباد کھنڈر بن چکا تھا. میں نے بعد میں شہر کا دورہ کیا تو مگر اس وقت تک شہر مکمل طور پر ویران ہو چکا تھا اور اس کی عمارتیں ڈھانچوں میں تبدیل ہو چکی تھی. نواحی علاقے قبرستانوں سے بھرے پڑے تھے لیکن اب بھی چند گاؤں والے ایسے تھے جو یہاں سے ہجرت کرنے پر آمادہ نہ تھے کیونکہ ان کا تمام مال و اسباب فصلیں گھر بار سب کچھ یہی تھا. وہ نقصان اٹھاتے رہے مگر یہاں سے جانا گوارا نہ کیا. میں نے ویران شہر کا ایک چکر لگایا اور ایسے چند بچوں سے بھی ملا جو ارد گرد گرتے بموں اور راکٹوں سے بے نیاز اس میدان جنگ کے رہائشی تھے. صفحہ نمبر 419 پر خان آباد کے عمارتیں موجود ہیں جو کہ بہت ہی ویران کھنڈر بن چکی ہیں اور زید حامد وسیم کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے مجاہدوں کے ساتھ جو ہے اس کا دورہ کر رہے ہیں شہر کا اور کچھ بچے جو ہے وہ ان کو دورہ کروا رہے ہیں اور ساری عمارتیں کچھ ملبہ بنی ہوئی نیچے گری ہوئی ہیں اور پوری خانہ اس کے اوپر ٹائٹل بھی لکھا ہے کہ خان آباد شہر کی تباہی کے مناظر. اور دوسری تصویر میں ایک زید حامد اپنے دو مجاہدوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور ایک بہت بڑی عمارت ان کے رائٹ سائڈ پر بہت بڑی عمارت ہے جس کے آگے کا کافی سارا حصہ ملبہ ٹوٹا ہوا ہے اور پیچھے پوری ویران کھنڈر اپنی تباہی کا منظر جو ہے وہ دکھا رہی ہے. صفحہ نمبر 420 پر دو افغان بچوں کی تصویر ہے جن کے ہاتھوں میں دو گنے جو ہیں وہ انہوں نے تھامی ہوئی ہے اور ایک نقشے کی تصویر بھی ہے جس میں اس نقشے میں ایک جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے اور ایک چکور باکس میں دو چیزوں کو دائرہ لگا کے واضح کیا گیا ہے کہ ایک تالاب اور دوسرا کنواں. ان دو چیزوں کو واضح بہت زیادہ کیا گیا ہے اور اس پورے نقشے میں جگہ جگہ کنویں موجود ہیں اور تالاب بھی موجود ہیں. اپنی کم عمری اور اتنے مظالم دیکھنے کے باوجود ان کا انداز خوشگوار اور دوستانہ تھا اور وہ ہماری بندوقیں اپنے ہاتھوں میں تھام کر خوشی خوشی تصاویر کھینچوانے کے لیے بھی آمادہ ہو گئے. افغان بہت ہی باہمت قوم ہے اور انہوں نے ان مشکلات کا مقابلہ قابل تعریف جوان مردی اور اول العزمی سے کیا ہے. اگر کسی نے ان کی اندرونی مضبوطی اور آہنی کردار دیکھنا ہو تو خان آباد کے یہ بچے اس کی بہترین مثال تھے. دنیا کی کوئی بھی قوم اتنے لمبے عرصے تک اتنی سخت مار کھانے کے بعد دوبارہ اٹھ کر مسکرانے اور مزاحمت کرنے کے قابل نہیں ہو سکتی. یہ واقعی حیرت انگیز طور پر عجیب لوگ ہیں. ہم اپنے دن پہاڑ کی چوٹی پر دشمن کے ٹینکوں پر نظر رکھتے اور انہیں نشانہ بنانے میں گزارتے اور پھر رات کو دیہا کالان کے گاؤں واپس آ جاتے. صحرا کے درمیان واقع گاؤں تک پانی پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہ تھا لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح ہمیں ہر روز ٹھنڈا تازہ پانی حتیٰ کہ برف بھی ہر کھانے کے ساتھ دستیاب ہوتی. یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کیونکہ وہاں بجلی کا کوئی بھی بندوبست نہ تھا۔ آخر یہ لوگ برف اور ٹھنڈا پانی کہاں سے لاتے ہیں؟ میں حیرانی سے سر کھجاتے ہوئے سوچتا، یہ راز جلد ہی آشکار ہو گیا۔ گاؤں میں درجنوں کم گہرے کنویں موجود تھے جو کہ پورے گاؤں میں کھودے گئے تھے۔ موسم سرما میں پڑنے والی برف کو ان کنوؤں میں بھر کر ان کو مٹی اور گارے سے ڈھانپ دیا جاتا، جو کہ ایک غیر موصل طے ہونے کی وجہ سے ان کنوؤں کو قدرتی ڈیپ فریزر میں تبدیل کر دیتا، اور ان میں رکھی گئی برف کئی ماہ تک جمی رہتی۔ کنویں کی ایک جانب تہ تک ایک کھندک کھود دی جاتی، صفحہ نمبر 2421، اور وہاں ایک چھوٹا سا سوراخ بنا دیا جاتا کہ جس سے برف آہستہ آہستہ پگھلتی اور پانی ایک تالاب میں جمع ہوتا رہتا۔ یہ لوگ اپنے لیے پانی ان تالابوں سے حاصل کرتے، اور جب کبھی برف کی ضرورت ہوتی تو کنویں کے اوپر والی تہ کو کھول کر حسب ضرورت تازہ برف بھی حاصل کر لیتے۔ یہ نہ صرف پانی کو ذخیرہ کرنے بلکہ گرم صحرا میں برف کو ٹھنڈا کرنے کا بھی محفوظ کرنے کا بھی سب سے انوکھا طریقہ تھا۔ میں اس سادہ ترین طریقہ کار کو دیکھ کر حیران بھی ہوا اور متاثر بھی، جو ان ان پڑھ کسانوں نے ایجاد کیا تھا۔ میں نے دنیا بھر میں کسی بھی اور جگہ اس انداز میں پانی یا برف کو محفوظ کرنے کے بارے میں نہیں سنا۔ یہ خان آباد میں دیہ کالان کے باسیوں کا ایک ایسا راز تھا کہ جسے انہوں نے مکمل طور پر چھپا رکھا تھا۔ صفحہ نمبر 422 پر زید حامد کی تصویر ہے، جو کہ ایک ان کے پیچھے ایک دریا ہے، اور دریا کے پیچھے کی طرف کچھ مکانات، رہائشی مکانات بنے ہوئے ہیں، اور ان رہائشی مکانات کے پیچھے ریتیلی جو ہے وہ پہاڑیوں کا سلسلہ موجود ہے، اور دریا کے اس پار زید حامد اپنے ہاتھ میں گن اٹھائے، اپنے ہاتھ کو اونچا کیے، اور دوسرے ہاتھ میں انہوں نے دوربین یا کیمرہ اٹھائے، کھڑے مسکراتے ہوئے اپنی تصویر کے ساتھ موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 423، باب نمبر 20، دریائے آموں کے ساحل پر۔ خان آباد میں دیہ کالان کی پہاڑیوں پر قائم اپنے مراکز سے دشمن پر نگاہ رکھتے اور حملے کرتے ہوئے ہمیں میدان جنگ کا ایک بھرپور منظر تو نظر آتا، لیکن ابھی تک ہم اصل پیادہ دو بدو جنگ سے ایک فاصلے پر ہی تھے۔ میں نے درخواست کی کہ مجھے دریا کے ساتھ ساتھ واقع خان آباد کے میدانوں میں بھیج دیا جائے، کہ جہاں خان آباد کی جانب آنے والے مرکزی شاہراہ پر قبضے کے لیے گمسان کی جنگیں جاری تھیں۔ جلد ہی ہم نیچے خان آباد کے نوا میں واقع ایک گاؤں تک پہنچ گئے۔ یہ ایک حیران کن حد تک خوبصورت علاقہ تھا کہ جہاں لوگ ابھی تک دیہاتوں میں رہائش پذیر تھے، کیونکہ شہر تو کافی حد تک خالی ہو چکا تھا، لیکن یہاں دیہات میں لوگ ابھی تک بس رہے تھے اور اپنے کھیتوں اور فصلوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے دکھائی دیتے۔ حالانکہ ان کے چاروں اطراف شدید جنگیں برپا تھیں، ان حالات میں یہاں زندگی گزارنا ایک دیوانگی سے کم نہ تھا، مگر ان لوگوں نے ہمت ہارنے یا اپنے گھر بار چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر واقعی حیرت ہوتی کہ یہ زمین کس قدر زرخیز تھی۔ یہ علاقہ افغانستان کی غلہ منڈی اور اس کی پیداوار پورے ملک کے لیے خوراک مہیا کرتی۔ یہ تمام علاقہ انتہائی گنجان آباد تھا، اور سڑک کے ساتھ ساتھ دیہات کی ایک طویل قطار کندوز تک جاتی تھی۔ اگرچہ مجاہدین یہاں ایک دفاعی جنگ ہی لڑ رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ مرکزی شاہراہ کے ساتھ ساتھ کندوز شہر کی جانب پیش قدمی بھی کرتے۔ یہ علاقہ ٹینکوں کی جنگ کے لیے غیر موزوں تھا، لہذا دونوں فریقین ان دیہاتوں میں اپنی اپنی پیادہ فوج کو داخل کر کے حملے اور جوابی حملے کرتے۔ اگر یہ علاقہ مجاہدین کے قبضے میں چلا جاتا تو اشتراکی فوج اور ملیشیا اس پر آتش و آہن کی بارشیں برساتی ہوئیں، دیہاتوں اور دیہاتوں کو بے دریغ نشانہ بناتی۔ صفحہ نمبر 424 پر گاؤں کی کھیتوں کی تصویر ہے خان آباد کی، جس میں مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ کاشتکاری میں مصروف ہیں، اور دوسری تصویر میں بھی لوگ جو ہیں وہ اپنے کھیتوں میں کاشتکاری پر مصروف نظر آ رہے ہیں۔ دیہاتوں اور کھیتوں کی قطاریں مجاہدین کی پیادہ فوج کو یہ موقع فراہم کرتی کہ وہ ان کی آڑ میں خاصا آگے بڑھ کر आगे की जाने पेशकदमी करते हुए कंदूज शहर की जाने बढ़े और तस्वीर में देहातों में मौजूद खेतों की कतारें जो है मुजाहिदीन की प्यादा फौज के साथ खड़ी उसकी कतार दिखा रही हैं कि वो आगे बढ़ने में किस तरह मदद दे रही हैं। सफा नंबर 425 और सड़क पर मौजूद दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाएं। इन देहातों में ज्यादातर उज़्बक बाशिंदे ही आबाद थे और ये इलाका दौरान जंग कभी मुजाहिदीन के कब्जे में होता और कभी काबुल हुकूमत के, और अब मुकामी आबादी यहीं रहने पर मुसर थी इस बात से कतई नजर कि कौन आकर उनका इंतजाम संभालता है। दो तरफा शदीद फायरिंग और तोपखाने के मौकों के दौरान भी गांव वाले इर्द गिर्द होने वाले धमाकों, झड़पों और जंगी नारों से बेनियाज और बेपरवाह अपने खेतों में काम जारी रखते। ये देखकर शदीद हैरानी होती कि बच्चे यूं खेलकूद में मसरूफ होते कि जैसे उनके गिर्द कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि अक्सर तो मैं खुद भी इस गोलाबारी और समातकश धमाकों की आवाजें बर्दाश्त न कर पाता। ये बच्चे इन्हीं जंग के मैदानों में पैदा हुए थे और उनके लिए पुरतशद्दुद मनाजे और मैदान जंग की खौफनाक आवाजें रोजमर्रा जिंदगी का मामूल थी। अलबत्ता ये देहाती मिली जुली हमदर्दियां रखते थे और उनमें से चंद एक तो कुछ वजूहात की बिना पर हुकूमत का साथ देते और कुछ मुजाहिदीन के लिए मुखबरी का काम करते। एक भरे पूरे खानदान उफान उस वक्त गांव में रहना एक मुनफरिद और लतीफ तजर्बा था। हमारा कैंप गांव के अंदर ही वाके था कि जहां किसान, बच्चे और उनके मवेशी सभी हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते। हम खेत खलियानों में घूमते फिरते, मकामी बच्चों को दोस्त बनाते और उनकी मेहमान नवाजी से लुत्फ अंदोज होते। मुझे यहां आकर एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी क्योंकि ये यकीनन एक ऐसा माहौल था जो बैक वक्त मसूर कुन भी था और पुरतजाद भी। जंग के सफाकाना मजालिम के बावजूद हमें यहां देहात की जिंदगी का एक खालिस और अनोखापन महसूस होता कि जिसमें मासूमियत और सादगी के रंग मुकम्मल तौर पर महफूज थे। कील कांटे से लेस मुजाहिदीन दस्तों की वजह से यहां एक बहुत ही बारूप एहसास होता था, मगर मुकामी लोग उनकी मौजूदगी से मुकम्मल तौर पर पुरसकून थे। मुजाहिदीन भी मुकामी आबादी के साथ निहायत इज्जत और एहतराम से पेश आते। अक्सर मुजाहिदीन का ताल्लुक भी इसी इलाके से था और वो अपने ही देहातों और घरों को आजाद करवाने की जंग लड़ रहे थे। मुकामी आबादी की जानिब से दी जाने वाली हिमायत और इमदाद इस जंग में फैसला कुन किरदार अदा कर रही थी कि जहां मुकामी लोग मुजाहिदीन को अपना साथी, दोस्त और मुहाफिज तसव्वुर करते, न कि धमकाने वाली एक काबिज फौज। हम गांव की मस्जिद में बाकी गांव वालों के साथ ही नमाज अदा करते और इस अमर ने भी मसूद की रहनुमाई में चलने वाली तहरीक के किरदार, सोच और पुख्तगी के बारे में मेरी बसीरत में इजाफा किया। यहां भी इन मुजाहिदीन ने जुरात किरदार का मुजाहरा किया था और ये इतने महजब और मुनजिम थे कि उन्हें मुकामी अफराद की जानिब से भी एहतराम मिल रहा था। गांव वाले उज़्बक थे जबकि मसूद खुद एक ताजिक, लेकिन इसके बावजूद इसकी फौज में उज़्बक मुजाहिदीन की एक बड़ी तादाद शामिल थी कि जो अपने ही हम नस्ल रशीद दो सितम की उज़्बक मलेशिया का मुकाबला कर रहे थे। सफा नंबर 426 पर मुख्तलिफ छोटी छोटी तस्वीर हैं, जिसमें एक तस्वीर में एक बच्चा कुरान पाक सामने रखे हुए है, दूसरी तस्वीर में एक दस्तरखान बिछाए और उस पर बहुत सारे कतार में बैठे हुए लोग हैं और कतार की दूसरी जानिब एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं और सब उनके साथ दुआ में मसरूफ नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर में एक कुछ बच्चे हैं जो कि एक घर के पास जो है चोटी पर बैठे हैं और मुस्कुराते हुए मसरूफ से नजर आ रहे हैं। चौथी तस्वीर में एक कुएं की तस्वीर है जिसमें दो बच्चियां कुएं के अंदर देखती हुई नजर आ रही हैं। और पांचवी तस्वीर में एक दो अफगान मुजाहिद की तस्वीर है जिसमें एक अफगान मुजाहिद ने अपने बंदूक जो है वो अपने साथ टेक लगाई हुई है और दोनों हाथों में एक बत्तख को हाथ में पकड़े हुए उसको देखते हुए नजर आ रहा है। सफा नंबर 426। یہ ایک خاص انفرادی اور اہم قائدانہ صلاحیت تھی کہ جس نے مسعود کو نسلی وفاداریوں سے بالا تر ہو کر ایک ایسے قومی رہنما کے رتبے پر فائز کیا تھا جو ایک بہت عظیم مقصد کے افغان معاشرے کی نسلی اور لسانی طبقات کو متحد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ ایک انتہائی متاثر کن بات تھی۔ مجاہدین کے لڑاکا دستے ہر روز گشت پر نکلتے اور اب ہم بھی ان کے ساتھ روانہ ہونے لگے تھے۔ ایسی کاروائیوں کے مقاصد علاقے میں مجاہدین کا روب اور دبدبہ قائم کرنا، مشاہدہ کاری، گھات لگانا اور کبھی کبھی صرف معلومات کے حصول اور جاسوسی کے لیے مقامی افراد سے روابط بڑھانا ہوتا۔ یہ گشت انتہائی سنسنی خیز ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی پرخطر بھی ہوتے۔ دشمن خود بھی اس معاملے میں بہت زیادہ متحرک تھا اور اکثر دونوں جانب سے کشتی دستے آمنے سامنے آ جاتے کہ جس کا یہ نتیجہ شدید جھڑپوں کی صورت میں برآمد ہوتا۔ ایک مرتبہ ہم ایک دشمن ٹینک کے خلاف لگائی گئی گھات کا نتیجہ دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے۔ میں طاقتور روسی T-62 ٹینک کو پہنچنے والے نقصان کو دیکھ کر ششتر رہ گیا۔ پورے ٹینک کے پرخچے اڑ چکے تھے جبکہ اس کے نیچے بہت بڑا سوراخ نظر آ رہا تھا۔ بارودی سرنگ کا دھماکہ اتنا شدید تھا کہ ٹینک کے اندر موجود گولوں کو بھی آگ لگ گئی اور اس میں ایک اور ثانی دھماکہ ہوا کہ جس کے باعث ٹینک کی توپ والا حصہ اڑ کر دور جا گرا۔ پورا ٹینک ہوا میں اچھلا اور ایک جانے زمین پر آن پڑا۔ ٹینک کو کچلے ہوئے لوہے کا ڈھیر دیکھ کر میں اس عملے کے بارے میں سوچنے کی تو ہمت بھی نہ کر پایا۔ اس قسم کی گھات کسی بھی ٹینک کے عملے کے لیے ایک ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھی اور یقیناً اس طرح کی فوج بھی اس انجام سے دہشت زدہ ہو گئی ہوگی۔ مناسب شدہ ٹینک ہتھیاروں کی غیر موجودگی میں یہ خود ساختہ بارودی سرنگیں مجاہدین کا پسندیدہ ہتھیار تھی اور یہاں میں ان کی کارکردگی کا ایک انتہائی پرجلال اور شاندار مظاہرہ دیکھ رہا تھا۔ اور چھوٹی سی تصویر میں مجاہدین جو ہے ٹینک کے جو ہے وہ پرخچے یعنی ڈھانچے کے قریب جو ہے وہ کھڑے مذاکرات میں مصروف ہیں اور ٹینک کا ڈھانچہ جو ہے وہ زمین پر پڑا لوہے کا ڈھیر بنا ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 428۔ ایک سپہر مرکز میں بہت زیادہ جوش و خروش تھا اور ہم سب کو حکم ملا کہ ہم سڑک پر قائم دشمن کی ایک چوکی پر حملہ کرنے کی تیاری کریں۔ اس طرح کی کاروائیاں خاص طور پر خطرناک ہوتی تھی۔ پہلے چوکی پر بھاری توپخانے اور راکٹوں سے حملہ کر کے اسے کمزور بنایا جاتا تھا، پھر حملہ آوروں کا ایک چھوٹا سا دستہ برق رفتاری سے اندر گھس کر اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا۔ یہ لڑائی کا ایک بے رحمانہ انداز تھا اور اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ ہمیں مرکزی شاہراہ کے ساتھ ساتھ کھیتوں اور دیہات سے ہوتے ہوئے قندوز کی جانب روانہ ہونا تھا اور پھر رک کر مزید امکانات کا انتظار کرنا تھا۔ ہمارا دستہ 20 افراد پر مشتمل تھا اور ہماری جنگ میلان ٹینک شکن راکٹوں کو چوکی کی ایک جانب لے کر جانا اور ان ٹینکوں کا راستہ روکنا تھا کہ جو اس کی حفاظت کے لیے پیچھے سے پیش قدمی کر رہے تھے۔ منصوبے کے مطابق ہم نے براہ راست گولہ باری کی زد میں نہیں آنا تھا بلکہ دونوں جانب سے ہونے والی شدید گولہ باری سے نیچے رہتے ہوئے گھات لگا کر ٹینکوں کا انتظار کرنا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم میدان جنگ کے تو قریب ہوتے مگر پوشیدہ رہتے ہوئے اگلے احکامات کا انتظار کرتے۔ اس خوبصورت دیہی علاقے سے گزرتے ہوئے ہم نے سبق رفتاری سے اس طویل فاصلے کو طے کیا۔ ہم دوپہر کے بعد روانہ ہوئے اور قریباً مغرب کے بعد ہی مذکورہ گاؤں تک پہنچ سکے۔ ہم نے راستے میں محاذ کی جانب جانے والے دیگر مجاہدین کے ساتھ نماز ادا کی اور اس حالت میں کہ تمام مقامی آبادی ہمارے ٹینک شکن میزائلوں کو دیکھ سکتی تھی۔ دشمن کے مقبروں کو الجھانے کے لیے ہم نے یہ افواہ اڑا دی کہ ہم دراصل سٹنگر طیارہ شکن میزائل اٹھائے ہوئے ہیں۔ جب ہم مسجد میں نماز ادا کر چکے تو ایک عجیب و غریب روایت کا مشاہدہ کیا۔ گاؤں کے ہر گھر سے بچے اور بڑے روٹی، کھانا، دودھ اور مکھن لے کر آئے اور ہمیں رات کے کھانے کے طور پر پیش کیا۔ یہ افغانستان کی روایتی مہمان نوازی تھی۔ چاہے مہمان مکمل طور پر اجنبی ہی کیوں نہ ہو، جب گاؤں کی مسجد میں مہمان پہنچتے تو ہر گھر رضاکارانہ طور پر کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور بھیجتا۔ یہ اسلامی و افغان مہمان نوازی اور مجاہدین کی تقریم کا ایک اور شاندار مظاہرہ تھا۔ صفحہ نمبر 429۔ ہم دشمن کی چوکی سے چند سو میٹر کے فاصلے پر مسجد میں خاموشی سے بیٹھے تھے۔ اندھیرا چھانے کے کچھ ہی دیر بعد حملہ آور دستے کی جانب سے پہلا فائر کیا گیا اور پھر دونوں جانب سے فائرنگ کا زبردست تبادلہ شروع ہو گیا۔ خودکار ہتھیاروں اور دھماکوں کی آوازیں اتنی شدید تھیں کہ جیسے مردوں کو اٹھانے کے لیے سورہ اسرافیل پھونکا جا رہا ہو۔ سرخ افق پر پھٹتے ہوئے گولوں کی چمک اور روشنی کی لکیریں چھوڑتی ہوئی گولیاں ایک عجیب ہی قابل دید منظر پیش کر رہی تھی۔ گولے ہر جگہ گر رہے تھے اور گزرتی ہوئی گولیوں کی سیٹی نما آوازیں ہمیں مجبور کر رہی تھی کہ ہم یا تو زمین پر ہی لیٹے رہیں یا پھر مسجد کی عمارت میں مقید رہیں۔ اب ایک انجانے سے خوف نے دھیرے دھیرے مجھے اپنی گرفت میں لینا شروع کر دیا۔ مسجد میں مکمل سکوت تھا اور فضا میں ہلکی سی سراسیمگی محسوس کی جا سکتی تھی۔ دستے کا کمانڈر وائرلیس کو کان سے چپکائے مسعود کی ہدایات کو سنتے ہوئے جنگ کی پیش رفت پر نظر رکھے ہوئے تھا اور ایک تصویر میں مسعود کا کمانڈر وائرلیس سیٹ کو کان سامنے کی جانب منہ کے پاس رکھے پیغامات مسعود کی ہدایات سننے میں مصروف ہے اور اس کی نگاہ سامنے کی جانب ہے اور کچھ مجاہدین اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب مجھے پیاس لگنا شروع ہو گئی اور میں مسجد کے صحن میں لگے دستی نلکے تک جانا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں وہاں تک بھاگ کر جانے کی ہمت کر پاتا، ایک سنسناتی ہوئی گولی اسی نلکے کے فولادی پائپ سے آ کر ٹکرائی۔ اگر میں اس لمحے پانی کے نلکے پر موجود ہوتا تو پانی کا وہ گھونٹ شاید میرا آخری گھونٹ ثابت ہوتا۔ اچانک دشمن کی توپوں کے ایک پورے دستے نے اپنے دہانوں سے آگ اگلنا شروع کر دی۔ یہ شاید چوکی کے پیچھے واقع چھاونی کی جانب سے توپ خانے کا امدادی فائر تھا کہ جو مجاہدین کی کسی بھی زمینی پیش رفت کو روکنے کے لیے کافی تھا۔ کئی توپوں کے فضا میں ہی پھٹنے والی گولیوں کی آوازیں بجلی کی طرح کڑکتے ہوئے ہمارے اعصاب سمیت ہر چیز کو لرزا رہی تھیں۔ دشمن کا یہ قدم انتہائی غیر متوقع تھا۔ ہماری واحد بھاری توپ کی جس سے چوکی کو کمزور کرنے کے لیے گولہ باری کرنا تھی، اس نے چند ایک گولے تو برسائے مگر پھر نکارہ ہو گئی۔ اسے ایک دوسرے دھڑے سے تعلق رکھنے والے مجاہدین چلا رہے تھے۔ دشمن کی چوکی ابھی تک زیادہ کمزور نہ ہوئی تھی اور اب اسے اپنے توپ خانے کی مدد بھی حاصل ہو گئی۔ صفحہ نمبر 430۔ ہمارے لیے مجاہدین کے توپ خانے کی مدد کے بغیر اس مورچہ بند چوکی پر حملہ خودکشی ثابت ہوتا، لیکن مجاہدین دشمن کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اس کمزوری کے باوجود بھی چوکی پر حملہ کر دیا گیا اور اب ایک خوفناک جنگ شروع ہو گئی۔ اب اس حملے کا مقصد چوکی پر قبضہ کرنا نہیں بلکہ دشمن کو ایک سخت پیغام پہنچانا اور اسے اختلاج قلب میں مبتلا کرنا تھا۔ اب یہ دونوں جانب سے اعصاب کی جنگ تھی۔ بالآخر رات کے 10 بجے کے قریب مجاہدین میدان جنگ کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ آئے۔ موجودہ طور پر کوئی بھی شہادت نہ ہوئی تھی، اگرچہ دشمن ساری رات گولہ باری کرتا رہا اور روشنی کے گولے پھینک کر رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے میں تبدیل کرتا رہا۔ ہمیں جنگ میں حصہ نہیں لینا پڑا اور اب میرے اعصاب پرسکون ہونا شروع ہو گئے۔ وسیم اس سارے عرصے میں میرے ساتھ ہی موجود رہا اور اس نے اپنی کم عمری اور ناتجربہ کاری کے باوجود باکمال جرات اور کردار کا مظاہرہ کیا تھا۔ ایسے وقت میں کسی اپنے کا ساتھ حقیقی معنوں میں آپ کے لیے ایک مضبوط سہارا ہوتا ہے۔ ہم بھی عقب میں واقع ایک گاؤں کی جانب پسپا ہو گئے اور رات اور اگلا دن وہیں بسر کیا۔ ہمیں خان آباد کے مرکز تک واپس پہنچنا تھا، لیکن اب مجاہدین کسی سواری کے منتظر تھے۔ ہم یہاں تک قریباً 20 کلومیٹر پیدل چل کر پہنچے تھے اور اب مجھ سمے کچھ مجاہدین واپسی کے لیے گاڑی تلاش کر رہے تھے۔ میں نے وسیم کو پہلے ہی چند مجاہدین کے ہمراہ واپس بھجوا دیا تھا اور اب مجھے ہم دونوں کے سامان کے لیے بھی تھیلے بھی واپس لانا تھے، لہذا مجھے سواری درکار تھی۔ گو کہ ہمارے پاس ایک جیپ موجود تھی لیکن اسے استعمال کرنے کے لیے ہمیں اندھیرا پھیلنے کا انتظار کرنا تھا کیونکہ قندوز خان آباد شاہراہ جنگ کے باوجود باعث دونوں جانب سے آمد و رفت کے لیے بند تھی۔ اپنے بھاری تھیلوں اور رائفلوں کے ہمراہ پیدل جانے کے بجائے میں نے گاڑی کے انتظار کو مناسب سمجھا۔ ہم سب نے خود کو جیپ میں ٹھونسا اور ہتھیاروں سے مسلح ہو کر بیٹھ گئے، لیکن اندھیرا ہو جانے کے باوجود ہمارا ڈرائیور خاموشی سے گاڑی بند کیے سڑک کے کنارے واقع گاؤں میں رک کر انتظار کرتا رہا۔ اس کا یہ رویہ میرے لیے عجیب و غریب تھا، آخر یہ سڑک پر کیوں نہیں جا رہا؟ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا، بالآخر اس نے خود ہی اس راز سے پردہ اٹھا دیا۔ سڑک پر آدھے راستے میں دشمن کی ایک چوکی موجود تھی اور اس کے نزدیک سے بحفاظت گزرنے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا تھا، چاہے ہماری گاڑی کی ہیڈ لائٹس بند ہی کیوں نہ ہوتی۔ یہ چوکی سڑک کے بہت ہی قریب واقع تھی اور وہاں موجود افراد بآسانی انجن کی آواز سن سکتے تھے۔ خوش قسمتی سے مجاہدین نے کچھ ہی دیر بعد اس مخصوص چوکی پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ صفحہ نمبر 431۔ اس سے ہمیں اتنا موقع مل جاتا کہ ہم تیزی سے اس کے پاس سے گزر جائیں، لیکن یہاں ایک مسئلہ اور بھی موجود تھا جو اس سے بھی زیادہ گمبھیر تھا۔ چوکی پر مجاہدین کے حملے کے باوجود ہمیں اندھیرے کی چادر اور دشمن کی پریشانی سے فائدہ اٹھانے کے لیے جیپ کی ہیڈ لائٹ بند کر کے ہی سفر کرنا تھا، لیکن سڑک پر مجاہدین نے بڑی تعداد میں بارودی سرنگیں بچھا رکھی تھی اور اگر ہیڈ لائٹس بند ہوتی تو ڈرائیور سڑک پر لگے وہ سفید نشانات نہ دیکھ پاتا جو ان بارودی سرنگوں کی جگہوں کی نشاندہی کے لیے لگائے گئے تھے۔ میں دہشت زدہ ہو کر رہ گیا، ہم ہیڈ لائٹ جلا کر دشمن کی چوکی کے پاس سے کیسے گزریں گے؟ پھر ہم اتنی تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے بارودی سرنگوں سے اٹی سڑک سے کیسے گزر پائیں گے؟ اگر ڈرائیور سڑک پر موجود سفید نشانات کو نہ دیکھ سکا تو؟ اب میرا دل چاہا کہ میں پیدل ہی واپس چلا جاؤں، لیکن اس کے لیے اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ چند ہی منٹ بعد دشمن کی چوکی پر حملہ کر دیا گیا اور ہم سڑک پر آ گئے۔ ہماری گاڑی کی ہیڈ لائٹ پوری آب و تاب سے روشن تھی۔ اگلے چند منٹ شدید تناؤ کے باعث میرے لیے انتہائی اعصاب شکن تھی۔ ہم دیوانہ وار گاڑی چلاتے ہوئے اس انتہائی رفتار پر سفر کر رہے تھے کہ جس پر یہ پرانی روسی ساختہ جیپ چل سکتی تھی، جبکہ ہم سے صرف 200 میٹر دور دائیں جانب دشمن کی چوکی پر حملے کے باعث ایک قیامت برپا ہو چکی تھی۔ میں نے دائیں طرف نگاہ دوڑائی تو آتش بازی کا ایک شاندار مظاہرہ اور روشنی کی لکیریں چھوڑتی ہی گولیوں کو دونوں جانب پرواز کرتے دیکھا۔ اس حقیقت کے باوجود کہ ہماری گاڑی کی ہیڈ لائٹس پوری طرح روشن تھی اور ہم اسے مرکزی شاہراہ پر سرپٹ دوڑا رہے تھے، ہماری جانب کوئی فائر نہیں آیا۔ یہ واقعی کسی معجزے سے کم نہ تھا، لیکن ہم چوکی کو پار کر رہے تھے تو اب آگے جانے والا خطرہ میری روح کو لرزا رہا تھا۔ ڈرائیور ناقابل یقین حد تک پرسکون تھا، بلکہ اس خطرناک صورتحال میں بھی اسے مذاق سوچ رہا تھا۔ میں اگلی نشست پر اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور اس نے سڑک پر بمشکل نظر آنے والے ایک چھوٹے سے پتھر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ایک بارودی سرنگ ہے اور میں اس کے اوپر سے گاڑی گزار دوں گا، تم دیکھنا۔ اس نے اپنی ڈرائیونگ کی مہارت کی شیخی بھگاری، میرا کلیجہ منہ کو آ گیا اور میں دم بخود رہ گیا۔ بجلی کی سی تیزی سے وہ سفید پتھر ہماری گاڑی کے نیچے سے غائب ہو گیا، کچھ بھی نہ ہوا، لیکن اب میں دیکھ سکتا تھا کہ کئی سفید پتھر بے ترتیبی سے سڑک پر بکھرے ہوئے ہیں۔ ڈرائیور اب قریباً 70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی کو بری طرح دائیں بائیں لہراتے ہوئے بارودی سرنگوں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کبھی ان کے اوپر سے گزرتے ہوئے انہیں پہیوں کے درمیان سے گزارتا اور کبھی ان کو ایک جانب رکھتے ہوئے پہلو سے گزر جاتا۔ اب میں ان کے درمیان میں سے گزروں گا، اس نے دو پتھروں کی جانب اشارہ کیا جو آپس میں فقط اتنے فاصلے پر رکھے گئے تھے کہ کسی بھی ٹرک یا ٹینک کا راستہ روکنے کے لیے کافی تھا، لیکن اگر ہماری جیپ نے ان کے درمیان سے گزرنا تھا تو یہاں غلطی کی گنجائش نہ ہونے کے برابر تھی۔ صفحہ نمبر 432 پر۔ زید حامد اور اس کے ساتھ تین اور مجاہدوں کی تصویریں ہیں جو کہ ہاتھ میں کچھ پیپر تھامے ہوئے اسے پڑھنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں، اور زید حامد ہیڈ فون پر کچھ پیغامات بھی دینے پر مصروف ہے۔ صفحہ نمبر 433 پر दो तस्वीर मौजूद हैं, जिनमें एक तस्वीर में जीप पर चढ़ते हुए कुछ मुजाहिदीन नजर आ रहे हैं और दूसरी में जीप पर सवार गुजरते हुए स्पीड के साथ नजर आ रहे हैं। अगर हम इनके दरमियान से गुजरना चाहते थे तो हमें पहियों के दोनों जानिब सिर्फ चंद इंच की जगह ही दस्तयाब थी। मैंने आंखें बंद कर ली और दिल में फातिहा पढ़ ली और फिर आंखें खोलकर खामोशी के करीब आती बारूदी सुरंगों को देखने लगा। हम यहां से नहीं गुजर पाएंगे, ये बहुत करीब है। मेरे वजूद में एक तूफान बर्पा हो चला था और अब मैं जीप के एक धमाके से तबाह होकर इसके टुकड़ों में बिखरने का इंतजार कर रहा था। पलक झपकते में हम बारूदी सुरंगों के दरमियान से गुजर गए और एक दफा फिर कुछ भी ना हुआ, हम बारूदी सुरंगों के इलाके को पार कर चुके थे। किताब का पार्ट नंबर 38 यहां पर मुकम्मल होता है। किताब का बकिया हिस्सा किताब के पार्ट नंबर 39 में सुने।